بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں سناتا ہوں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے. اس روایت کے راوی ہے مشہور صحابی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے کہ جن کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اس میں تین میں ایک حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت کعب کی ایک دوسری خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ بیت عقبہ میں بھی شامل تھے, یعنی جب مدینہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جا کر کے حج کے موقع پر مدینہ تشریف آوری کی دعوت پیش کی تھی, تو ان دعوت دینے کے لیے جو حضرات گئے تھے ان میں یہ حضرت کعب بھی شامل ہیں, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ آنے کی باقاعدہ دعوت دی تھی. وہ نقل کرتے ہیں, قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, من طلب العلم لیجاری به العلماء, جس نے علم طلب کیا اور مقصد اس کا تھا عالموں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا, لیجاری به العلماء, یہ جارا یجاری باب مفعلہ سے ہیں جس کے معنی آتے ہیں دوڑنے کے, اور اس لفظ میں تین مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ علماء سے مقابلہ کرے اس لیے علم حاصل کیا. یہاں حدیث شریف کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ مذموم مقابلہ یہاں مراد ہے, یعنی علم اس لیے حاصل کیا تاکہ وہ مقابلہ کرے عالموں کے ساتھ کہ دیکھ تیری تحقیقات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میں جو تحقیق پیش کر رہا ہوں یہی فائنل حرف آخر قول فیصل تحقیق ہے, اور اس کے اندر اس کا مقصد ہے تفوق, یعنی اپنی علمی صلاحیت کو بڑا بتلانا, خود کو بڑا اونچا بتلانا. تو ایک بات یہ ہے کہ علم حاصل کیا اس لیے تاکہ عالموں کے ساتھ مقابلہ کرے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ عالموں پر اپنی بڑائی بتلاوے، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ عالموں سے مناظرہ کرے۔ اس مقصد سے اگر کسی نے علم حاصل کیا، دیکھیے علمی تحقیق تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت جو ہم اہل علم میں ایک بہت بری چیز جو بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے علم کے ذریعے خود کو بڑا بتلانا اور دوسروں کو نیچا اور حقیر بتلانا، اپنی علمی کوششوں کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچانا مقصد نہیں ہے، امت کو دین پہنچانا مقصد نہیں ہے، بلکہ امت کے سامنے کہ میں نے یہ بہت بڑا کمال کیا، کوئی عالم سے جو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا، کسی کو مل نہیں رہا تھا، وہ یہ کارنامہ میں نے کر کے دکھلا دیا، تم لوگ جو مسئلہ بتا رہے ہو اس کے دلائل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں اس کے دلائل اتنے مضبوط ہے، اتنے پاور فل ہے، اسی لیے میرے علم کو دیکھو کتنا اونچا علم ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پہلا جملہ کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ عالموں سے مقابلہ کرے اور دوسرے عالموں کے اوپر اپنی بڑائی بتلاوے، اس مقصد سے علم حاصل کیا۔ آگے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، اولیماری بہ السفہا، بے وقوفوں کے سامنے بحث کرے، بے وقوفوں کے سامنے بحث و مباحثہ کرے۔ آج اپنے آپ کو عالم کہلانے والے اور عوام میں سے بہت سے لوگ دین کے معاملے کے اندر نادان ہیں۔ اب ہم کو دو سطر علم کی آتی ہے تو ہم ان کے سامنے بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں، جیسے یہ ہے کہ بھائی اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اور میرے علم کی وسعت تو سات سمندر سے بھی زیادہ ہے، اس انداز میں آگے ارشاد فرمایا، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے کہ یہ بڑے مولانا صاحب ہے، بڑے مفتی صاحب ہے، بڑے پائے کے آدمی ہیں، لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے، اور دوسری طرف سے لوگوں کے دھیان ہٹ جاوے۔ یہ تین باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ عالموں سے مقابلہ کرے، مناظرہ کرے، علماء پر اپنا علمی تفوق ظاہر کرے، اور نادان قسم کے لوگوں سے بحث و مباحثہ کرے، اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر دے۔ ان تین مقصد سے علم حاصل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادخلہ اللہ النار، اللہ ایسے عالم کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، اللہ اس کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ کتنی سخت وعید ہے، آپ اندازہ لگاؤ کتنا سخت حدیث شریف کا مضمون ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب محدث نور اللہ مرکزہ نے ایک عجیب بات سنائی، ہم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑے مولانا صاحب کا نام لیا، انہوں نے ایک بھری اہل علم کی مجلس میں ایک موضوع کے اوپر 15-20 منٹ تک کہ حدیث کی فلاں کتاب میں یہ بات ہے، حدیث کی فلاں کتاب میں یہ بات ہے، 20-25 کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا، اور آخر کے اندر وہ کہنے لگے یہ العبد الضعیف کی نادر تحقیقات ہے جو ایک طویل زمانے تک میں نے محنت کر کے جستجو کر کے یہ میری تحقیقات جو تھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. حضرت شیخ فرمانے لگے کہ دیکھیے یہ ہم مولویوں کا حال، اگر میں ان کو اس مجمع میں یوں ٹوک دیتا کہ مولوی صاحب آپ نے جن جن کتابوں کے نام بتائے ان میں سے کم از کم ایک سلس کتاب کے بارے میں پوچھتا کہ آپ نے کبھی زندگی میں دیکھی بھی ہے کتاب، مطالعہ اور پڑھنے کی بات تو الگ رہی، آپ نے دیکھی بھی ہے یہ کتاب، تو یقیناً اگر وہ سچ بولتے تو منع کرنا پڑتا. پھر حضرت فرمانے لگی ایک آہ بھر کر کے، ایک مرتبہ میں سہارنپور سے جونپور اپنے وطن جا رہا تھا اور ٹرین میں وہ میرے ساتھ ہو گئے، تو انہوں نے دوران سفر مجھے یہ مسئلہ پوچھا تھا، تو یونس یہ حضرت کے الفاظ، یونس دیوانے نے ٹرین میں جو ان کے سامنے تقریر کی تھی اب وہ تقریر دنیا میں اپنی تحقیق کے نام سے وہ چلا رہے ہیں. ابھی کیا ہو رہا ہے اس وقت کے اوپر، یعنی ہمارے اندر جو ایک مزاج بن رہا ہے تفوق کا کہ بھائی میرے اندر جو ہے یہ علمی قابلیت، یہ علمی صلاحیت، یہ میری تحقیق، یہ میری تدقیق، یہ سب چیزیں. تو حضرت نبی کریم، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات فرمائی کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ علماء کے ساتھ مقابلہ کرے، مناظرہ کرے، تفوق ظاہر کرے، اپنی بڑائی ظاہر کرے، یا یہ کہ نادان قسم کے لوگوں سے بحث و مباحثہ کرے، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے. یہ آج کتنا ہمارے اندر بہت خطرناک ہے کہ بھائی 5-10 آدمی فلاں مولانا کے پاس جاتے ہیں تو میں کیسے اس مولوی صاحب کی برائی ان 5-10 آدمیوں کے سامنے ایسے بیان کروں کہ وہ لوگ ان سے بدزن ہو جاوے اور میرے عاشق اور گرویدہ ہو جاوے. ایک مولانا کے 20-25 مرید ہے، دوسرے کے بھی 20-25 ہے، وہ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑیں گے کہ وہ دوسرے عالم کی عیب برائی اچھالے اور ان کے سامنے بیان کر کے ان کے بارے میں بدزن کر دے رہے. اور بدزن کرنے کا مقصد کیا ہوئے، تاکہ وہ لوگ وہاں سے کٹ کر کے میرے پاس آ جاوے، میرے مرید ہو جاوے، میرے معتقد ہو جاوے اور میرے پاس آنے جانے لگے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل کریں گے. خاص طور پر یہ بیماری ہمارے اندر کہاں آتی ہے کہ کچھ دنیاوی اعتبار سے مالدار لوگ ہیں، وہ ایک دو مدرسے کو مدد کرتے ہیں، دوسرے مدرسے والے یہ کوشش کریں گے کہ ان کا تعاون چندہ وہاں بند ہو جائے اور ہمارے ادارے کے لیے جاری ہو جائے. اس کے لیے جو موقع ملے گا تو اس عالم کی برائی کریں گے تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ ان تینوں ناپاک اور گندے مقاصد سے علم حاصل کرنے سے میری آپ کی حفاظت فرمائے. اس حدیث شریف کے ذریعے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ علم اس لیے حاصل کرو تاکہ تم خود بھی علم پر عمل کرو، علم پر عمل کی نورانیت اپنی زندگی میں پیدا کرو اور اللہ کے بندوں کو صحیح علم پہنچاؤ، صحیح دین پہنچاؤ، اس مقصد سے تم علم حاصل کرو. مقصد اہل علم ہے. میں آپ کو قرآن کا ایک مضمون یاد دہانی کراؤں. قرآن میں کتنے انبیاء کرام کے واقعات، اس کے بیان پر بار بار ایک آیت اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا. اس پر آپ غور کرو، کتنے انبیاء کے واقعات کو بیان کر کے باری تعالیٰ یہ آیت کو دہراتے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا. اے لوگو، میں جو تم کو دین پہنچا رہا ہوں اس کے اوپر میں تم سے کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا نہیں، کوئی دنیا کا بدلہ میں نہیں چاہتا. ان اجری الا علی ربی، میرا بدلہ میرے رب دیں گے، میرے اللہ دیں گے، میرے اللہ کے یہاں مجھے اس کا بدلہ ملے گا. یہ ہمیں اپنے اندر آج پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ اللہ کا دین پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہو اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں اجر عطا فرماوے. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. حضرت مولانا الشاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی نسبت پر محی السنہ ان کو لقب دیتے تھے لوگ، اور اذان اور اقامت اور نماز سنت کے مطابق امت میں ہو اس کی حضرت نے بڑی محنت اور جدوجہد کی ہے. حضرت فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اذان اقامت صحیح کرانے میں مولانا برار الحق صاحب تمام عالموں کی طرف سے فرض کفایہ ہے، کہ وہی ایک جو ہے یہ فکروں کو لے کر کے چل رہے ہیں. حضرت کا ایک ملفوظ میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تجربہ یہ ہے کہ اگر اخلاص سے دین کی خدمت میں لگے رہو گے، اگر اخلاص سے دین کی خدمت میں لگے رہو گے تو دنیاوی کاموں میں حق تعالی غیب سے مدد فرماتے ہیں. اخلاص سے دین کی خدمت میں لگے رہو گے تو دنیاوی کاموں میں حق تعالی غیب سے مدد فرماتے ہیں، اور تھوڑی روزی میں بڑی برکت دیتے ہیں، اور سکون قلب اور فراغ قلب، یہ دو الگ نعمت ہے. سکون قلب یعنی دل کا سکون اور اطمینان، اور فراغ قلب یعنی دل کا الجھنوں سے پاک ہونا. سکون قلب اور فراغ قلب کی جو نعمت ہے وہ الگ ایک بڑا انعام ہے، جو ہفت اقلیم یعنی ساری دنیا کی سلطنت سے بھی افضل ہے. تو واقعہ اور حقیقت یہ ہے، ہم نے اپنے اکابر کی زندگی کے اندر بھی دیکھا کہ جنہوں نے اخلاص سے دین کا کام کیا، کچھ دن ان کے اوپر حالات آئے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیاوی ضروریات کی بھی ایسی کفالت فرمائی، ایسی کفالت فرمائی کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. بس ہے کہ ہم اخلاص سے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں، اللہ خوش ہو جاوے، یہی ہمارا مقصد ہو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اب دیکھیے، اخلاص کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرے تو چند سیکنڈ کے لیے سوچ لے رہے، سبق پڑھانے جا رہے ہیں، سوچ لو چند سیکنڈ کے لیے، امامت کے لیے آگے بڑھے سوچ مچن سیکنڈ کے لیے کہ میرا یہ عمل کس لیے ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو الحمدللہ, اور اگر کوئی غلط نیت ہے فوراً اپنی نیت کی درستگی کر لو, فوراً اپنی نیت ٹھیک کر لو کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو پڑھاتا ہوں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے امامت کراتا ہوں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے واعظ کہتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کتاب لکھتا ہوں, جو بھی کام ہو اللہ کی رضا کے واسطے. تو جب یہ اخلاص بار بار سوچیں گے تو انشاءاللہ العزیز اخلاص کی کیفیت پیدا ہوگی. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اخلاص حاصل کیسے ہوگا, کیسے اخلاص آئے گا؟ تو اخلاص حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, مخلصین کے ساتھ رہو, مخلصین کے ساتھ رہو. کوئی اللہ کا نیک بندہ جن کے بارے میں ہمیں اطمینان ہو ان کی نیکی پر, علم پر, تقوی پر, استخارہ کر کے ان سے بیعت ہو جاوے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے. ایک اخلاص پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ریاکاری کے بارے میں حدیث میں جو وعیدیں آئی ہیں اس کو ہم بار بار سوچیں کہ بھئی ریاکاری کے بارے میں حدیث میں کیا کیا سزائیں آئی ہیں, اس سے بھی اخلاص آتا ہے. اور تیسری چیز, عمل سے پہلے سوچ لیا کریں گے تو اس کی برکت سے بھی اخلاص آتا ہے. اور ایک چوتھا طریقہ میں آپ کو بتلاؤں, خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹی سی دعا بتلائی تھی کہ یہ دعا روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو, اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائیں گے. بڑی زبردست دعا ہے, آپ اندازہ لگاؤ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو سکھائی, اس سے اس دعا کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ. 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت پر 3 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لو, اس کی برکت سے انشاءاللہ زندگی میں اخلاص آئے گا. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم بی واستغفرک لما لا اعلم بی. کتنی چھوٹی سی دعا ہے, 3 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم بی وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم بھی وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ. کتنی چھوٹی دعا ہے, 1 منٹ بھی نہیں لگتی. اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ اخلاص آئے گا زندگی کے اندر. تو اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک بات اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم لوگ مکتب کی خدمت کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور دارالعلوم میں کسی کو پڑھانے کا موقع ملے تو اس کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں. ہمارے دور حدیث شریف پڑھ کے جانے والے علماء جب بعد میں ملتے ہیں میں پوچھتا ہوں, پہلا کام بیٹا کیا کر رہے ہو آج کل؟ اب بعض لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے, اگر کسی دارالعلوم میں وہ کتابیں پڑھا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ فلاں مدرسے کے اندر فلاں کتاب پڑھانے کی سعادت حاصل ہے. اور اگر وہ بیچارہ کوئی مکتب پڑھا رہا ہوگا تو پہلے تو بولتا ہی نہیں ہے, بیٹا کیا کر رہے ہو, کہو تو صحیح کیا کر رہے ہو, بولے گا ہی نہیں, بولے گا ہی نہیں. پھر بار بار ہم کہیں گے بتاؤ تو صحیح کیا کر دے استاد, وہ فلاں گاؤں میں ایک جگہ پر مکتب پڑھاتا ہوں, جیسے جرم نہ کیا ہو کوئی. اس انداز میں وہ جواب دیتے ہیں. کیا نتیجہ نکلا کہ قرآن مجید کی خدمت کو اس نے خدمت ہی نہیں سمجھا. کتنی بڑی توہین ہے قرآن کی خدمت کی. آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی توہین ہے. حالانکہ مکتب کی خدمت یہ تو تمام خدمتوں کے اندر اصل خدمت ہے, بنیادی خدمت ہے, اساسی خدمت ہے. میں ہمارے ہندوستان کے بلکہ دنیا کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ. جب میرے پیر و مرشد حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں رمضان گزارا تھا تو اس وقت حضرت قاری صاحب نے ایک عشرے میں یہاں تراوی بھی سنائی تھی, اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے. حضرت کی ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں. وہ قاری سے مشہور ہوئے ورنہ علامہ تھے, جیسے کہ ملا علی قاری شارع مشکات قاری سے مشہور ہو گئے, لیکن علامہ وقت امام الفن تھے ملا علی قاری, لیکن قاری سے مشہور ہو گئے. اس طرح حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ بھی قاری سے مشہور ہو گئے, باقی علامہ تھے علم میں. حضرت کی ایک بات میں آپ کو سناؤں. ایک ناقل کہتے ہیں, ایک مرتبہ ہم آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے آپ کے مدرسے میں یعنی وہاں ہتھوڑا باندھا حاضر ہوئے. وہ علاقہ بھی بڑا جہالت کا علاقہ تھا, اب تو ماشاءاللہ کافی تبدیلی آ گئی ہے, ورنہ پہلے بدعات خرافات شرک عام تھا. حضرت اسی علاقے کے رہنے والے تھے, لیکن حضرت فتح پور میں عربی کتابوں کے مدرس تھے, ہدایہ مشکات بڑی اونچی اونچی کتابیں پڑھاتے تھے. حضرت کی استعداد بھی بہت اونچی تھی. فتح پور میں جس زمانے میں حضرت بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے دارالعلوم میں, فرمایا کہ ایک رات میں میرے دل میں خیال آیا. حضرت قاری صدیق صاحب فرماتے ہیں, ایک رات میں میرے دل میں خیال آیا, صدیق احمد اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے مشکات یا ہدایہ پڑھائی تھی یا نہیں پڑھائی تھی. صدیق احمد اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے مشکات یا ہدایہ پڑھائی تھی یا نہیں پڑھائی تھی, بلکہ یہ ضرور پوچھیں گے کہ تمہارے علاقے میں ارتداد پھیل رہا تھا تو تم نے لوگوں کے ایمان کی فکر کی یا نہیں کی. تمہارے علاقے میں ارتداد پھیل رہا تھا تو تم نے لوگوں کے ایمان کی فکر کی یا نہیں کی. بس صبح ہوتے ہی استعفیٰ دیا, اپنے وطن آ گئے, اور اتنے بڑے علامہ نے لوگوں کو الف با پڑھانا شروع کر دیا, اور علاقے میں بستی بستی جا کر لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے, اپنے اخلاق سے لوگوں کو دین سے مانوس پڑھاتے. مدرسے کی عمارت بھی نہیں تھی, ایک چھپر ڈال دیا اور اس کے اندر پڑھائی شروع فرما دی. یہ ہیں ہمارے اکابرین. آپ اندازہ لگاؤ, پھر بعد میں ماشاءاللہ وہ مدرسہ ترقی کرتے کرتے دورے تک پہنچ گیا. پھر حضرت نے بعد میں اسی اپنے مدرسے میں بخاری بھی پڑھائی. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اس وقت امت کا بہت بڑا طبقہ ارتداد میں مبتلا ہے, ذہنی ارتداد, فکری ارتداد, عمل کا ارتداد, بہت بڑا طبقہ امت کا. یہاں کا حال تو مجھے معلوم نہیں, لیکن جن ملکوں میں بہت زیادہ سفر کرتا رہتا ہوں وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ اپنا جو علاقہ ہے گجرات میں, ہمارے علاقے یعنی یہ نوساری بلساڑ سورت بھروچ, یہ جو ہمارے علاقے کے مسلمان کہ جن کے باپ دادا پر دادا اوپر تک معلوم نہیں کہاں سے وہ مسلمان ہیں, چونکہ ہم کہتے کہ ہمارے علاقے میں صحابہ تابعین آئے تھے, صحابہ نہیں تو تابعین تو ضرور آئے. تو ہمارے علاقے کے وہ خاندان کہ جو صدیوں سے مسلمان, لیکن ان کی اولاد اس وقت اپنے فیس بک پر پیج پر یوں لکھتے ہیں کہ ہم گزرے ہوئے زمانے میں مسلمان تھے، ہم گزرے ہوئے زمانے میں مسلمان تھے. انگریزی میں غالباً یوں جملہ لکھتے ہیں کہ وی آر مسلم ان پاسٹ ٹائم، گزرے ہوئے زمانے میں ہم مسلمان تھے. یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے باپ دادا، پر دادا، سکھڑ دادا، اکڑ دادا اوپر سے مسلمان. یہ ارتداد کا ماحول اس وقت کے اوپر ہے، اور یہ سوشل میڈیا کی نحوست سے جو ارتداد تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑا خطرناک ماحول ہے. ایسے ماحول میں امت کا ایمان بچانے کا مضبوط، بہترین، مؤثر اگر کوئی ذریعہ ہے تو ہمارے مکتب کو مضبوط کرنا ہے. کہ مکتب جہاں مسلمان نہیں ہے وہاں مکتب کھولو، اور جو مکتب ہے اس کو پاورفل بناؤ. جیسے چھوٹے بچوں میں مکتب، ایسے بڑوں کے لیے مکتب، اور ان کو مدرسوں سے جوڑو، اور ان کے اوپر ایمان بچانے کی فکر کرو. ہماری محنت کی برکت سے اگر ایک آدمی کا ایمان بن گیا، بچ گیا، تو انشاءاللہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اسی لیے اس وقت اس کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں نبوی نہج، نبوی نہج کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ نبوی نہج ہے. نرمی، نرمی کے ساتھ. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نرم زمین کے اندر پانی اترتا ہے اور شاندار کھیتی اگتی ہے، اور سخت زمین کے اندر پانی اترتا نہیں ہے، بلکہ آپ محنت کرو تو بھی کچھ اگتا نہیں ہے. اور قرآن نے اس کی مثال بھی دی نا، ایسے پتھروں کی مثال دی قرآن نے بھی، اللہ تعالیٰ نے. تو نرمی اپنے اندر، آج ہم اہل علم کو ایسا نرم بننے کی ضرورت ہے کہ امت کا نوجوان، امت کے بچے، ٹین ایجرس بچے، یہ ہم کو آ کر کے ملے، ہمارے پاس آ کر اپنے دل کی باتیں کرے، اور ہمیں پوچھے مولانا صاحب ہم کو یہ سوال ہے، ہماری یہ الجھن ہے، ہمارا یہ پرابلم ہے، آپ اس کا کوئی سولوشن بتائیے، اسلامی اعتبار سے کیا اس کا سولوشن ہوگا. ایسے اپنے اندر نرم اخلاق لانے کی ضرورت ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جو استاد نرم ہوگا، جو عالم نرم ہوگا، اس استاد کا فیض اللہ خوب چلائیں گے، خوب چلائیں گے، خوب چلائیں گے. آج پتہ نہیں صبح مزار پر حاضر ہو کے آیا، اس لیے حضرت کی باتیں آج بہت یاد آ رہی ہے. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سختی کرنے کی اجازت کب ہے، کب تم سختی کر سکتے ہو، کا جس دن تمہاری جوتی کو لوگ چپاتی سمجھے اس دن تم سختی کرنے کا حق رکھتے ہو. جوتی کو چپاتی یعنی روٹی، تمہاری جوتی کا اتنا اکرام کرے لوگ کہ اس کو لوگ روٹی سمجھنے لگے، اتنا تمہارا کوئی اکرام کرے اس دن تمہیں سختی کرنے کا حق ہے. آج تو تمہاری روٹی کو کوئی روٹی سمجھے وہ غنیمت ہے، زمانہ ایسا چل رہا ہے. جوتی کو کیا روٹ چپاتی اور روٹی سمجھیں گے، تم کو کوئی، تم روٹی کسی کو کھلا اور وہ روٹی کا حق ادا کر رہے وہ بھی غنیمت ہے. یہ دور چل رہا ہے اس وقت پر. تو یہ ہے نہج نبوت، اس کو کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. سخت مزاج ہوں گے، سخت بات بولنے والے ہوں گے، یہ پھک جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. یہ باری تعالیٰ ان صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دیتے تھے. ان صحابہ کے لیے حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم نے سختی کا برتاؤ کیا یہ بھاگ جائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس میں نئے بچے آتے ہیں شروع میں، تو ہم نے تو ہمارے یہاں اساتذہ کو بہت سختی کی ہے اس معاملے میں کہ بھائی نئے بچے داخلہ لے کر آئے تو پہلے دن سبق مت پڑھاؤ، ان کو پہلے دن سبق پڑھانا ہی نہیں ہے، ایک ہفتے تک سبق مت پڑھاؤ، پہلے تو بچوں کو مانوس کرو اپنے سے، استاد مانوس کرے بچے کو، ان کو میٹھی میٹھی باتیں سناؤ، محبت کی باتیں سناؤ، مدرسے آنے کے فوائد سناؤ، علم کے فضائل سناؤ، ان کو اپنے آپ سے قریب کرو. چونکہ ہمارا ایک اثر امت میں کیا ہے کہ مولانا یعنی مارنے والے، مولانا یعنی سختی کرنے والے، اور لوگوں نے بھی ہم کو محذر منہو بنا رکھا ہے. نحو میں تحذیر کی بات ہم نے پڑھی تھی نہیں، تو لوگوں نے ہم کو محذر منہو بنا رکھا ہے. کوئی بچہ گھر میں شرارت کرتا ہے تو ماں کہتی ہے مول صاحب نے کیوڑا بھی دیواؤں، تو طوفان کر دو سے مول صاحب نے کئی دیوا، تو ہم محذر منہو بنے ہوئے ہیں اس وقت پر. تو اولاً تو آنے والوں کو پہلے مانوس کرو اپنے سے، بچوں کو ایک بار وہ مانوس ہو جائے پھر ان کو سبق پڑھانا شروع کرو. اس طرح جو ہے ہمیں کام کرنا چاہیے. جن جن مدرسوں میں مکتب میں یہ ترتیب اپنائی جاتی ہے وہاں ماشاءاللہ داخلہ لینے کے بعد سالوں کے سال کی رپورٹ ہے کہ ایک بچہ بھی کم ہوتا نہیں ہے، ایک بچہ بھی نہیں، بلکہ ایڈمیشن کے لیے وہاں لوگ بے چین رہتے ہیں. تو ہمیں تھوڑی اپنی ترتیب پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے داخلہ لے ہوئے، دارالعلوم ہو یا جامعات ہو یا مکتب ہو، کسی بھی جگہ پر جب بچے آئے پہلے ان کو مانوس کرو، محبت دو ان کو، علم کے فضائل سناؤ، مدرسے آنے کے فوائد سناؤ، اس کے بعد ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع کرو. نرم زمین جب ہوتی ہے پانی اندر جذب ہوتا ہے، اس پر شاندار پودے اگتے ہیں، پھل پھول لگتے ہیں. اگر ہم نرمی کریں گے ہمارا علم طلبہ کے سینوں میں جائے گا اور انشاءاللہ علم و عمل کے ثمرات سامنے نظر آئیں گے. یہ چیز ہے کہ ناجی نبوت. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آپ کو تو معلوم ہے آپ اہل علم ہیں. وہ ایک صاحب ایمان لائے تو انہوں نے پہلی شرط کیا رکھی، زنا کے معاملے کے اندر، کہ بھائی میں زنا کروں گا، مجھے زنا سے روکنا نہیں، زنا کی اجازت ہونی چاہیے. اب میں اور آپ ہوتے تو کتنا اس کو ڈانٹ دیتے کہ ایمان لا کے ابھی بھی زنا کی تو بات کرتا ہے. لیکن وہ حکیم تھے، رحمت للعالمین، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی حکمت سے اس کو زنا کی بات سمجھائی کہ اس نے زندگی بھر کے لیے زنا سے توبہ کر لی. یہ ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے. آگے نہج نبوت معلم کے لیے بتلایا، فاف انہم، معاف بھی کرو. طالب غلطی کریں گے. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہ دورے والوں کو جو دعائیں دیتے ہیں آخری سال میں، ایک خاص جملہ دعا میں مانگتے ہیں، میں نے بھی وہ دعا میں شروع کر دیا اپنے یہاں دورہ پڑھنے والوں کے لیے. یوں کہتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان عزیز طلبہ نے زمانے طالب علمی کے اندر طالب علمانہ غفلت کے پیش نظر جو کوتاہیاں کی، جو غلطیاں کی، اللہ اس کو معاف فرما دیجیے، اور اس کے برے اثرات سے ان کی آنے والی زندگی کی حفاظت فرمائیے. یہ ہے فاعفو عنہم، فاعفو عنہم واستغفر لهم. کہ بھائی طلبہ ہے، بچے ہیں، غلطی کریں گے، بھول کریں گے، کبھی استاد کی بے ادبی بھی کریں گے، گستاخی بھی کریں گے، کبھی شور بھی کریں گے، شرارت بھی کریں گے، لیکن یہ نہج نبوت، فاعف عنہم واستغفر لهم، معاف کرو، درگزر کرو. تو یہ ہے استاد کا دل کیسا ہونا چاہیے، آپ اس سے اندازہ لگاؤ. اور یاد رکھو میرے معزز علماء کرام، جیسے ہم اپنی حقیقی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ طلبہ ہماری روحانی اولاد ہے، اپنی حقیقی اولاد کی طرح ان روحانی اولاد کے لیے بھی ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ ہماری آخرت ہے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اپنی اولاد کی طرح ان کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کرو. ہمارے حضرت مفتی عامہ صاحب دامت برکاتہم ایک دن فرمانے لگے کہ میں دور حدیث شریف والے طلبہ کے لیے ہر سال اپنی تہجد کی دعاؤں میں خاص اہتمام سے ان کی آنے والی زندگی کے لیے پابندی سے دعائیں کرتا ہوں. ان کے لیے میں خصوصی اہتمام سے ان کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں. دیکھو اپنی اولاد کی طرح ہم ان طلبہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، مکتب میں آنے والے بچوں کے لیے بھی. پتہ نہیں ان مکتب کے بچوں میں سے کون سا بچہ آگے جا کر مفتی اعظم بنے گا، شیخ الحدیث بنے گا، شیخ التفسیر بنے گا، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے. اسی لیے ان کے لیے دعائیں کرو، ان بچوں کے لیے. یہ ہے نہج نبوت، فاعف عنہم واستغفر لہم. آگے فرمایا وشاورہم فی الامر. ان کو بیٹا میں نے یہ طریقے سے سبق پڑھایا تھا، آج دوسرے طریقے سے پڑھاتا ہوں، بولو تم کو کون سے طریقے سے سبق زیادہ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ ہو گیا مشورہ. بچوں سے بھی معلوم کرو کون سے طریقے سے تمہیں زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے. وشاورہم فی الامر، یہ ہمارا کام ہے. یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. وہاں جب ہمارے مکتب کے مدرسین آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کم محنت میں ثواب زیادہ کماتے ہو، کم محنت میں ثواب زیادہ کماتے ہو. تو وہ میرا منہ دیکھتے کہ وہ کیسے. میں نے کہا آپ سب اہل علم ہیں نا، کن سے آپ نے بخاری پڑھی، کن سے آپ نے بخاری پڑھی، کن سے آپ نے بخاری پڑھی. اب ذرا بتائیے کہ بخاری شریف میں جب بدء الوحی پہلی شروع ہوئی تھی کتاب بدء الوحی، تو آپ کے استاد محترم شیخ الحدیث صاحب رحمت برکاتہم نے وحی کے اقسام، وحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اس پر کتنا مفصل کلام کیا تھا. پھر کتاب العلم میں ایمان، میں ایمان کی تعریف، اقسام، اور اس پر کتنا کلام کیا تھا. وہ بیچارہ کتنی شروحات کا مطالعہ کر کے ہمارے سامنے سبق کا نچوڑ پیش کرے. اب وہ ساری باتیں طلبہ بعد میں تو کیا، دو امتحان ہمارے یہاں آتے ہیں، ایک نصف السنہ اور ایک سالانہ، دو امتحان. دونوں امتحان میں وہ صحیح جواب لکھ لے تو بھی ان کا شکریہ، بعد میں یاد رکھنے کی تو بات ہی دور کی رہی. لیکن مکتب میں جو استاد نے التحیات یاد کرا دی، درود شریف یاد کرا دیا، صورتیں زبانی آخری یاد کرا دی، وہ پوری زندگی وہ بچہ پڑھے گا. بتاؤ کہ ثواب کمانے کے اعتبار سے کون زیادہ کامیاب ہے. یہ ہے علم ینتفع بھی. تو بہرحال مکتب کی خدمت کو معمولی مت سمجھو. کوئی شیخ الحدیث بنا، کوئی مفتی اعظم بنا، کوئی شیخ التفسیر بنا، وہ مکتب پڑھ کے بنا. اگر مکتب نہ پڑھتا تو وہ تھوڑا وہاں پر پہنچ جاتا. اسی لیے یہ بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. یہ آیت ہمیشہ یاد رکھو، بلکہ اپنی کلاس میں سامنے لگا دو. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ربانی اللہ والا، ہم اللہ والا کہتے ہیں، قرآن ربانی کہتے ہیں اس کو. ربانی کیسے بنو گے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. یہ اللہ والا بننے کا بہترین طریقہ ہے. اس لیے اس قرآن کی خدمت کو بہت بڑی خدمت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ موت تک ہم سب کو قرآن کی خدمت میں لگا کر کے رکھے. اور قیامت کے دن جو حدیث میں ایک درجہ آتا ہے نا، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. قرآن پڑھانے والے یہ تو اللہ کی فیملی کے ممبر ہے اور اللہ کے کلوز خاص لوگ ہے. اللہ قیامت کے دن اس جماعت میں ہم سب کو شامل فرما دے رہے. اس لیے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کے یہ کام کرو کہ ہم قرآن کی خدمت کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے دین کی خدمت کے محتاج ہیں، اور اللہ کے لیے یہ کام کرو تو انشاءاللہ ہماری آخرت بن جائے گی، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں بہت بڑا عزت کا مقام نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے قرآن کی، اپنے دین کی خدمت کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اپنے دین کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما لے رہے. اس وقت ہمارے جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. یا ذا الجلال والکرام، یا ذا الجلال والکرام، یا ذا الجلال والکرام. اے اللہ، ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرمائے. اے اللہ، ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ. اے اللہ، ہمیں اخلاص کے ساتھ موت تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ. آخرت میں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ والی جماعت میں ہمیں شامل فرماؤ. اس مبارک جماعت میں ہمیں شامل فرماؤ. اس مبارک جماعت میں ہمیں شامل فرماؤ. اے اللہ، ہماری دنیاوی ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرماؤ. آج تک قرآن کی خدمت میں، دین کی خدمت میں جو کوتاہیاں ہوئی اسے اپنے کرم اور فضل سے معاف فرماؤ. اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جاؤ. پوری دنیا کے ایمان والوں پر رحم کرم فرماؤ. اس وقت ہمارے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اپنے فضل و کرم، اپنی مہربانی سے قبول فرماؤ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.